السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال جس قدر ہو سکے ہمیں کچھ ایسے سینٹرز کھولنے چاہیے یا ایسے ادارے ہوں جہاں پر اسپیشلی اس بات کی تعلیم دی جاتی ہو، شادی سے پہلے ذمہ داریاں اور حقوق بتائے جائیں، لڑکوں کو بھی یعنی مرد حضرات کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، شادی سے پہلے بھی ایک کچھ ٹریننگ سیشنز ہو اور شادی کے بعد بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہو تاکہ دونوں میں کسی طرح نباہ کی صورت نکل آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو طریقہ ہے یعنی کاؤنسلنگ کا، یہ غیر ممالک میں شروع کیا گیا ہے، یعنی آج ہماری ساری تعلیمات غیر مسلموں نے لے لی ہیں۔ جو فورن کنٹریز ہیں، بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پر اسپیشلی ایک سال تک ہسبینڈ کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں اور شادی کرے یا اپنی بیوی کو چھوڑے، اور وہ ایک سال تک مسلسل دونوں کی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہر مہینے ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے، آفس میں ان کو بلایا جاتا ہے، دونوں کو سمجھایا جاتا ہے، دونوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک سال تک کوشش کی جاتی ہے۔ جب ایک سال کے بعد حالات نہیں بن پاتے ہیں تب ان کو قانونی طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ سیپریشن حاصل کر لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو طریقہ تھا ہمارے یہاں پر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ دونوں کو سمجھایا جائے تاکہ اصلاح کی کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئے، لیکن ہمارے یہاں پر کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد کے سائڈ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ الٹا بہکا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر بہکائیں گے، اس قدر خلاف بات کریں گے بیوی کے یا بیوی کے گھر والوں کے کہ اچھا دیکھا تم نے ان لوگوں نے کیا کہا، اچھا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ تمہاری اس طرح سے برائی کر رہی تھی، اور مرد کو اور خلاف اکسائیں گے بیوی کے تاکہ دونوں میں ملاپ نہ ہو سکے۔ ادھر بیوی کے رشتہ دار وہ ہسبینڈ کے خلاف اکسائیں گے، اچھا دیکھا کس طرح سے اکڑتے ہیں وہ لوگ، کیسے ہم کو انہوں نے رسوا کیا، اور اس طرح کی باتیں، اور دونوں پھر ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں گے، خیر خواہی کا کام نہیں کریں گے، کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، درگزر کی بات نہیں کریں گے کہ بھئی درگزر کر دو، جانے دو، کوئی بات نہیں، ملانے کی بات نہیں کریں گے بلکہ جدائی کی بات کریں گے۔ تو کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ تو ہمیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ ہونا چاہیے، ہمیں احادیث پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات نپٹاتے تھے۔ بعض اوقات اللہ کے رسول کے سامنے شکایت آئی، کچھ خواتین نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہمیں ہمارے ہسبینڈ مارتے ہیں، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ زور زور سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی دوران ابوبکر صدیق آ گئے رضی اللہ عنہ، اور وہ یہ دیکھ کر کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تیز لہجے میں بات کر رہی ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، یعنی تم اللہ کے رسول سے اس طرح سے تیز بات کرتی ہو؟ تو بیچ میں اللہ کے رسول آ گئے دونوں کے بیچ میں اور ان کو بچا لیا۔ جب ابو بکر صدیق غصے میں واپس چلے گئے تب اللہ کے رسول مسکرا کر کہتے کہ دیکھا عائشہ ہم نے کیسے تمہیں بچا لیا۔ ابھی بیوی ان سے سمجھے ایک طرح سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی، اگر ہم اپنے عام الفاظ میں کہیں تو لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن خیر وہ لوگ الحمدللہ بہت ماشاءاللہ سلجھے ہوئے اور اللہ کے رسول کی تربیت میں رہنے والے لوگ تھے، تیز لہجے میں بات کر رہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، اور جب ابو بکر صدیق مارنے کے لیے آگے دوڑے تو خود اللہ کے رسول نے بچا لیا، اور ابھی اتنے مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے تمہیں بچا لیا۔ آپ دیکھیں شوہر کا رویہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جتنی ازواج مطہرات ہیں آپ دیکھیں کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ضرور اس بارے میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا بھی نہیں، اور مارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، بلکہ بہت زیادہ حسن سلوک سے آپ پیش آتے تھے ازواج مطہرات کے ساتھ، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ان کا، ان کے مزاج کا، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے تھے، اور کبھی اپنے کام نہیں کروائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، ہمارے یہاں پر تو کیا معاملہ ہے، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے بیوی کو نوکرانی، کہ اب وہ ہر کام وہی کرے گی، ہم تو اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں لیں گے۔ کیسے معاملہ تھے ہمارے!
اور سوچ ہی ہماری غلط ہوتی ہے کہ بیوی کو یا بہو کو لایا جاتا ہے گھر میں تو اس وقت سوچ ہی ہوتی ہے کہ سارے گھر کے کام کا جب بس یہ سنبھال لے گی۔ تو آپ نوکرانی نہیں لا رہے ہیں گھر کے لیے، آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی لا رہے ہیں جو آپ کے بیٹے کی زندگی کو مکمل کرے گی، جو آگے آپ کی نسلوں کو پروان چڑھائے گی۔ اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس کو اس طرح سے 24 گھنٹے کچن کے کاموں میں لگا دیا تو بچوں کی تربیت کون کرے گا، ہسبینڈ کا خیال کون رکھے گا؟ اس قدر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہو کر گئی ہے لڑکی، اور سسرال والے کہتے ہیں کہ جب تک کہ 12 نہ بجے اپنے کمرے میں نہیں جانا، دن میں دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، پردہ نہیں ہونا چاہیے آپ تمہارے کمرے پر، دن میں ہمارے گھر میں دوسرے بھی بچے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے، اور ابھی شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بالکل الگ پیریڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، انون لوگ ہوتے ہیں، تو جتنا ان کو ساتھ رہنے دیا جائے اتنا اچھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے کہ جتنا میاں بیوی کو دور رکھیں گے اتنا خوش ہوں گے گھر والے۔ کیوں ایسی مینٹلٹی ہے ہم لوگوں کے یہاں پر، کیوں ایسی سوچ ہے؟ پھر اسی سے جو کلیشز شروع ہوتے ہیں، پرابلمس شروع ہوتے ہیں۔ تو شروع میں جتنا موقع ملے میاں بیوی کو ساتھ گزارنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ سکیں، اور پھر گھر میں جو بڑے گھر کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کہ اگر دونوں میں کچھ پرابلمس ہو تو وہ سمجھائیں دونوں کو۔ ہمارے یہاں پر الٹا معاملہ ہے، اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے پہلی بات تو گھر میں سسرال والوں سے اس کو شیئر نہیں کیا جاتا، اگر شیئر کر بھی دیں تو الٹا اگر جو گھر میں نا سمجھ اگر افراد ہوں گے بڑے لوگ تو وہ اپنے بیٹے کو کہیں گے کہ اچھا اس طرح سے کر رہی ہے تمہارے ساتھ معاملہ، چھوڑ دو تمہارے لیے دوسری لے آتے ہیں۔ یعنی بات بات پر توڑنے کی بات، یعنی رشتوں کو جوڑنا چاہیے تو رشتوں کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ کس قدر ہمارے یہاں پر لا علمی اور جاہلیت ہے یقین جانے، بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وارننگ دی گئی ہے جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں، تو ہسبینڈ اور وائف میں کبھی جدائی ڈالنے کی کوشش نہ کرے بلکہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرے، اصلاح کا کام کرے تاکہ خاندان صحیح طریقے سے چلتا رہے اور بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو۔ بہرحال بس اس بات پر ہم جتنا کہیں اتنا کم ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں اور کتنی بہترین باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، جو قرآن پڑھ لے اور جو قرآن کو سمجھ لے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، جہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر الحمدللہ ہمارے لیے انسٹرکشنز نازل کر رہے ہیں، احکامات نازل کریں کہ اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے اور دودھ پلانے کا معاملہ ہے، بچہ چھوٹا ہے تو کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس پر بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت دیکھیے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ترجمہ دیکھیے، والوالدات اور پیدا کرنے والیاں، یردینا وہ دودھ پلائیں، اولادہن اولاد کو اپنی، حولین کاملین کمپلیٹ دو سال، مکمل دو سال، لمن واسطے جو ارادہ کرے، ان یتم کہ وہ پوری کرائے، الرضاع دودھ پلانے کی مدت، وہ علی المولود لہ اور اوپر بچہ ہے جس کا، رزقہن کھانا ان کا، وکسوتہن اور پہنانا ان کا، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، لا تکلف نفس نہیں پابند کی جاتی کوئی جان الا مگر وسعہ وسعت کے مطابق اس کی، لا تدار چاہیے کہ نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن والدہ کو بھی ولدیہ بسبب بچے کے اس کے، ولا اور نہ مولودن بچہ ہے لہو رزق کا بھی ولدہ بسبب بچے کے اس کے، وعلی الوارث اور اوپر وارث کے مثل مانن ذالکا اس کے، فائن تو اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں، فسالن دودھ چھڑانے کا، انترادن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے، وہ تشاورن اور باہم مشورے سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وہ ان اور اگر ارد تم ارادہ کرو تم، ان تستردعو کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اولاد کو اپنی، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلم تم سپرد کر دو تم، ماں جو آتے تم دیا تم نے بالمعروف بھلے طریقے کے، واتقوا اللہ اور تم تقویٰ کرو اللہ سے، وعلمو اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بیما ساتھ اس کے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بات کی جا رہی ہے، اور جو دودھ پلانے نے جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں اگر وہ دودھ پلانے کی مدت کو پوری کرنا چاہتی ہیں، اور اس وجہ سے چونکہ وہ دودھ پلا رہی ہیں لہٰذا بچے کے باپ کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کا خرچہ پورا کرے، یعنی اس کے کپڑے اور کھانے کا خرچہ معروف طریقے سے، اور کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نفس وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس بچے کے سبب، اور نہ ہی اس باپ کو جس کا بچہ ہے، یعنی زیادہ اس سے پیسہ لے کر، یا جس کا وہ وارث ہے، یعنی وہ بچہ جس کا وارث ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں آپس میں دودھ چھڑانے کا آپس کے مشورے سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، تو بھی کوئی گناہ نہیں تم پر، اگر تم سپرد کر دو جو تم نے بھلے طریقے سے دیا ہو، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر دونوں میاں بیوی کو کچھ تاکید کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر طلاق ہو گئی، بچہ بھی چھوٹا ہے، نیو بورن بیبی ہے، یا 1-2 مہینے کا ہے، یا 4-5 مہینے کا ہے، یا 6 مہینے کا ہے۔ اب چونکہ بچہ دودھ پینے والا ہے، تو اب اگر دونوں میاں بیوی آپس میں بات کر لیں گے اور طے کر لیں گے، اب دونوں میاں بیوی تو نہیں رہے، وہ بہرحال بچے کی والدہ اور جو بچے کا والد ہے، دونوں آپس میں مشورہ کر کے طے کریں گے کہ اچھا دودھ پلانا ہے یا نہیں پلانا ہے۔ اگر بیوی یہ کہتی کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچے کو 2 سال کمپلیٹ دودھ پلاؤں گی، تو اس صورت میں جو بچے کا باپ ہے وہ بیوی کو اپنی ایکس وائف کو خرچہ دے گا، چونکہ وہ دودھ پلا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ خرچہ دے گا جو معروف طریقہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بیوی زیادہ پیسہ مانگتی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ سے کہ میں بچے کو چونکہ دودھ پلا رہی ہوں لہٰذا مجھے زیادہ خرچہ دو، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بیوی بھی زیادتی نہ کرے کہ بچے کا باپ ہونے کے ناطے اس سے وہ زیادہ پیسہ حاصل کرے، اور نہ ہی باپ زیادتی کرے کہ ماں جو دودھ پلا رہی ہے 2 سال تک بچے کو تو اس کو کم دے پیسہ۔ دونوں کو معروف طریقے سے اپنا معاملہ طے کرنا ہے، اور اگر دونوں باہم مشورے سے یہ بات طے کریں کہ بچے کو دودھ چھڑانا ہے تو نو پرابلم، دودھ چھڑا دیا جائے، لیکن باہم مشورے سے بات ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ طلاق ہونے کے بعد بھی آپ باہم مشورہ کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ کتنا خیال رکھا گیا، اور بچے کا کتنا خیال رکھا گیا کہ تاکہ اس کا وہ یعنی جو دودھ پینے کا حق ہے وہ نہ اس کا ختم ہو۔ اب جب دونوں نے آپس میں مشورہ کر لے کہ ٹھیک ہے دودھ پلانا ہے تو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال کمپلیٹ ہے۔ اب جو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے 2 سال اور لڑکوں کے لیے 2.5 سال، معلوم نہیں کہاں سے وہ بات آئی، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی قرآن سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ قرآن کی یہ والی آیت اور سورہ لقمان کی آیت، اسی سے علی رضی اللہ عنہ نے کئی مسائل کے حل نکالے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ اتنی گہرائی سے ان کا قرآن کا مطالعہ تھا ماشاء اللہ، کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں سے بطور دلیل کئی سوالات کے جوابات اور کئی مسائل کے حل نکالے تھے۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی ٹوٹل مدت وہ 2 سال ہے کمپلیٹ، وہ بھی چاند کی تاریخوں کے حساب سے، لونار کیلنڈر کو فالو کیا جائے گا، اور یہ 2 سال کے اندر، کیونکہ ایکچولی یہ جو مدت ہے وہ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی پر ڈپینڈ ہے آگے جو آپ کسی سے کہیں آج کل تو خیر یہ سسٹم نہیں رہا جو دودھ پلانے کی بات ہوتی ہے، کہ اگر یہ بچہ 2 سال کا تھا اور 2 سال کے اندر اس نے کسی ماں کا دودھ پیا ہے یا کسی اور کا دودھ پیا ہے، تو رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس نے اپنی خالہ کا بھی دودھ پیا، اب جو خالہ کی بیٹیاں ہوں گی وہ سب اس کے لیے سگی بہنوں کی مانند ہو جائیں گی، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا اب۔ تو اسی لیے دودھ کی مدت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کو بہت ذہن میں رکھا جائے، یاد رکھا جائے کہ اس کو دودھ پلایا تھا، ورنہ رشتے آپس میں اس طرح سے کچھ یعنی غلط کام نہ ہو جائے، کیونکہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ یعنی دودھ اگر کسی نے کسی کو پلا دیا تو وہ دودھ پینے کی وجہ سے اب وہ جو جس عورت نے دودھ پلایا اس کے سب بچے اس کے سگے بہن بھائی کی طرح بن جائیں گے، ایون اس عورت کے جو رشتے ہیں، یعنی اس عورت کی جو نند ہوگی، یعنی وہ بچے کی پھوپھی، اب وہ اس کے لیے سیم پھوپھی کی طرح ہو جائے گی۔ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے، اسی لیے دودھ پلانے کی مدت کو بہت زیادہ باریکی سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیٹوں کو آپ 2.5 سال تک دودھ پلائیں اور بیٹیوں کو 2 سال تک، کیوں بھائی؟ یہاں پر بھی یہ ڈفرینشیٹ بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ، ویسے تو ہم کرتے ہی ہیں، جو ہندوانہ سوچ ہے ہماری کہ لڑکوں کو بہت زیادہ آزادی ہے، لڑکوں کو بہت زیادہ ہر چیز میں ان کو جو بھی آپ کہیں ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ہر اچھی چیز لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اس بارے میں کہ آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو لڑکے لڑکیاں سب برابر ہیں الحمدللہ، جو چیز آپ لڑکوں کو دیں گے زندگی میں وہ لڑکیوں کو بھی آپ کو دینی ہے۔ کچھ اگر آپ نے گفٹ دیا بیٹے کو، وہ گفٹ آپ کو بیٹی کو بھی دینا ہے، یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو اس کو سارا سب کچھ اسی پر لٹا دیں۔ تو یہاں پر 2 سال کمپلیٹ دودھ پلانا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور یہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوگا، یعنی اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے۔ اور عدت اور مدت کو بہت یاد رکھا جائے، اسی لیے آپ دیکھیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا مطلب کوئی ایسے ہی سیدھے سادے لوگ، نہیں، مسلمان ہونے کے لیے آپ کو ڈیٹ، چاند کی تاریخیں، ہر چیز بہت پراپرلی آپ کو یاد رکھنی ہوگی، تاکہ اسی حساب سے پھر معاملات آگے طے کیے جا سکیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں آپس میں مشاورت کر لیں، مشورہ کر لیں اور دودھ چھڑانا چاہیں تو نو پرابلم، دودھ چھڑا بھی سکتے ہو، اور مرد اپنے بچے کو کہیں اور کسی اور عورت کا دودھ پلا سکتا ہے اجرت پر، اور اگر ماں خود دودھ پلانے کے لیے تیار ہے تو پھر باپ کو کچھ نہ کچھ خرچہ اس کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بچے کا دودھ پلا رہی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے روایت سے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے پاس وہ رہے گا، اگر ماں کی دوسری جگہ شادی نہیں ہوتی ہے تو، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ماں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس صورت میں باپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر جائے اپنے ساتھ، پھر چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ورنہ اسلام یہ حق دیتا ہے عورت کو کہ چھوٹا بچہ جب تک ہو وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اگر دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو بھی گئی ہو تو بھی یہ ماں کا حق ہے کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھے جب تک وہ چھوٹا ہے۔ ہاں، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے یا وہ سن شعور کو پہنچ جائے، بچے سے پھر پوچھا جائے گا، یا تو وہ والد کے پاس چلا جائے، اور اگر وہ رہنا چاہتا والدہ کے پاس تو وہ والدہ کے پاس رہ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کتنی باریک باریک باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ خود بتائیں قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے، ہمارے یہاں کیا معاملات ہوتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی لیکن اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھی، کتنی باریک باریک باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ خود سوچیں۔ اور آج معاملات کیا ہے ہمارے یہاں پر کہ شوہر طلاق دیتا ہے اور بچوں کو بھی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ خود آزاد ہو جائے، اور پھر خود تو اپنی دوسری جگہ شادی کر لیتا ہے، بیچاری وہ عورت بچوں کو لے کر پریشانی اٹھاتی ہے، نہ بچوں کا خرچ دیا جاتا ہے نہ بچوں کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے۔ یعنی بالکل ایسے لگتا ہے آج کے اللہ کا ڈر اور خوف بالکل نکل گیا لوگوں کے دلوں سے۔ کتنے واقعات اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ ہسبینڈ نے طلاق دے دی، بیوی بچے بےچارے اتنی تکلیف دہ حالت میں ہیں، اور خود دوسری جگہ شادی کر لی اور خود آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایکس وائف اور بچے، خود کے بچے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا، وہی والا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ بھلا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انسان ایسا کر سکتا ہے معاملہ، لیکن ہو رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایکچولی کس بات کی کمی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار آپ دیکھیں کہ جتنی آیتیں آئی ہیں ہر جگہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس ہوگا، تبھی تو انسان کے حقوق پورے ادا کیے جائیں گے۔ جب یہ احساس ہی اندر سے نکل جائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر بھلا کیسے ہوا معاملہ درست ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہت باریک باریک باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ تو آج کی آیتوں سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، یا آج کی آیتوں پر جو ہم کو عمل کرنا ہے، کہ آپ کو کچھ ایسا ایک آرٹیکل لکھنا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کی آیات کا کس طرح سے مذاق بنا لیا گیا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کوشش کریں، اسپیشلی جو طلاق کے احکامات ہیں۔ طلاق کے احکامات کو اتنا مذاق بنا لیا گیا، آپ خود دیکھیں کہ آج ہماری مسلمان خواتین غیر مسلم گورنمنٹ کے آگے بھیک مانگ رہی ہیں کہ ہم کو نعوذ باللہ ان کے حقوق دیے جائیں۔ اور کون سے حقوق ہیں؟ یہ نام نہاد آزاد مسلمان خواتین، مسلمان کہنا ان کو بالکل غلط ہوگا، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اب یہ خواتین یہ تو کہتی ہیں نعوذ باللہ کہ شریعت کو ہٹا دو، یا مسلم پسنا بورڈ کو ختم کر دو، ہمیں یہ احکامات نہیں چاہیے، ہم کو آزادی چاہیے، مردوں کو سزائیں دلوانے کے پیچھے پڑی ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ جو نیا شوشہ بھی اٹھا ہے، اور یہ بل پاس کیا گیا ہے کہ اچھا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 1 سے 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب وہ 3 سال کی سزا ہوگی اس مرد کو، تو وہ 3 سال تک وہ بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ کون ان کو ٹیک کیئر کرے گا؟ اور کیا وہ مرد جس کی وجہ سے بیوی کی وجہ سے اس کو 3 سال جیل میں رہنا پڑا، کیا دوبارہ آ کر وہ اس کو قبول کرے گا اس عورت کو؟ تو دشمنی اور بڑھ جائے گی۔ تو کوئی انسانوں کے پاس حل ہے ہی نہیں، جو حل ہے وہ شریعت میں ہے موجود الحمدللہ۔ تو لہٰذا آپ کو آرٹیکلس لکھنے ہیں ایسے، یا آپ کو لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانی ہے جو طلاق جو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز رکھا ہے جس کو۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ طلاق دو تم عورتوں کو، بلکہ یہاں پر جب حالات بگڑ جائیں اور تم طلاق کا فیصلہ کر ہی لو، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصلاح کی جائے آپس میں، جس طرح سے ممکن ہو دونوں میاں بیوی میں صلح کروائی جائے۔ تو بہرحال آپ کچھ آرٹیکلس لکھیں یا کہیں بھیجیں لکھ کر، یا پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ یہ مذاق بالکل درست نہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو رسالے میں کچھ بھیجنا ہے جس میں شوہر اور بیوی کے حقوق بتائے گئے ہوں، اور اس کو کھیلنا بنایا جائے اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ دوسرا عملی پوائنٹ ہے کہ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تم ذکر کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ تو جب بھی ہم صبح کریں، اللہم ما اسبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اور جب شام ہو تو اللہم ما امسا کا لفظ آئے گا، یعنی اسبح کی بجائے امسا کا لفظ آئے گا۔ تو ہم روزانہ صبح کے جو اذکار حسن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یا جو صبح شام کے اذکار کا یا مسنون اذکار کا جو کارڈ ہے اس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم صبح کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اس نے ہر ایک پر کی ہے اپنی مخلوق میں سے، اور اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے حال میں رکھا۔ فلک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہر حال میں اور اسی کی تعریف ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر جو دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہو، یا میاں بیوی ہسبینڈ اور وائف میں جھگڑا ہو گیا ہو، یا جو طلاق جن کی بات چل رہی ہے طلاق کی بات چل رہی ہو، تو دونوں کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، وہ دونوں رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تو اپنے اطراف اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کہاں پر اس طرح کی پرابلمس چل رہی ہیں، اگر ہو سکے تو آپ فریق ثالث کا کردار ادا کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، دونوں کو ملوانے کی کوشش کریں، دونوں کو درگزر کرنے کی تاکید کریں تاکہ وہ دونوں مل جائیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور آج کی جو قابل توجہ پوائنٹ تھے کہ جو کریم النفس انسان ہوتا ہے، جو پاکیزہ انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے اچھا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آتا ہے۔ یعنی سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اس سے برابری کا سلوک کرے، اس سے محبت کرے، اور اگر اس میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے درگزر کرے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہاں پر بھی مرد ہی کو تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی میں کوئی بات دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری بات تمہیں پسند آ جائے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ اور کہا گیا کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی اوپر کے حصے سے، اگر تم اس کو دباؤ گے یا اس کو موڑو گے تو تم اسے توڑ دو گے، لہٰذا اس کا جو ٹیڑھا حصہ ہے اسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ یعنی اگر کوئی عورت میں تم کچھ کمی بیشی دیکھو بھی تو کوئی بات نہیں، اسے درگزر کرو۔ ایک اگر خامی ہے تو دوسری بہت ساری خوبیاں بھی ہوگی اس عورت میں، لہٰذا درگزر کا معاملہ کرو۔ تو حدیث میں بھی ہمیں تاکید ملتی ہے مردوں کے لیے ہی، کہ مردوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو لہٰذا آج کا جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ جو پاکیزہ ہوتے ہیں سب سے اچھے انسانوں میں سے، الرجل الکریم النفس، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ طیب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آتے ہیں، برابری کا سلوک کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اور اگر ناپسندیدہ چیز دیکھیں بھی تو اسے درگزر کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ بات اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غصے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق بنائیں، کیونکہ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں یہ شریعت کا جو مذاق بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں غصے میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا تم نے نمک تیز کر دیا، مرچ زیادہ ہو گئی، سالن میں طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دی جاتی ہے۔ تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ استہزاء ہے، اس کے احکام شریعہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو لہٰذا غصے میں کوئی ایسے کام نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم مذاق بنا لیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ نصیحت کو قبول کرنا، اور اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو نصیحت کرے یا آپ کو کوئی اچھی بات بتائے تو آپ اس کو سن لیں، اس کو سمجھ لیں۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے جو اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور جتنی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول کر لے، یہ نیکی کے کاموں میں سے ہے، تقوی کے کاموں میں سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کس بات کی، کس بات کے ساتھ، اگر کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر، تو تم کو چاہیے کہ نصیحت قبول کر لے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی نصیحت قبول کرتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو قرآن میں، چاہے وہ کوئی مومن کسی مومن کو سمجھائے، تو نصیحت کو قبول کرنا ایمان والا ہونے کی دلیل ہے یا آخرت پر یقین رکھنے کی دلیل ہے. تو اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہمیں ضرور اس کی بات سن لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی سمجھانا بھی چاہے تو کہتے ہیں بس بس اپنی نصیحت اپنے پاس رہنے دو، یا ہم کو سب معلوم ہے ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اصلاح کا کام کریں. جہاں پر کوئی میاں بیوی میں اس طرح سے آپس میں تعلقات خراب ہوں تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو ملوانے کی کوشش کریں، اور یہ اویئرنیس ہم پھیلائیں کہ شوہر کے ذمے کیا آتے ہیں بیوی کے حقوق، اور بیوی کے ذمے کیا آتے ہیں شوہر کے حقوق. دونوں کو اگر ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہت حد تک سدھر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں، اصلاح کرنے والے بنیں، اور معاشرے میں خیر پھیلانے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.